السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إرشاد باري تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ. متفق علیہ. آج کے خطبہ کا موضوع ہے ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اس کا اثر. خوف اور خشیت کے تعلق سے ہم پہلے بھی کئی خطبوں میں بات کر چکے ہیں. آج کی نشست میں ہم اپنا محاسبہ کر کر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت کی ہماری زندگی میں کیا حیثیت ہے، اور اس خشیت کا ہماری زندگی میں کیا اثر ہے. اگر ہم واقعی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ادا کرنے والے ہیں تو ہماری زندگی کیسے ہونی چاہیے، اور اگر ہم صرف دعویٰ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، تو پھر ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے. اور ہم سے پہلے جو سب سے بہترین لوگ گزرے ہیں، ہمارے اسلاف، ان کی زندگی کیسے تھی. اللہ تعالیٰ کی خشیت کہ ان کی زندگی میں کیا حیثیت تھی اور اس کا کیا اثر تھا ان کی زندگی میں. خوف اور خشیت کی تعریف اور اس کا فرق ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، میں صرف کم وقت یا وقت کی قلت کی وجہ سے ان پہ دوبارہ بات نہیں کروں گا، لیکن چند ایک دو بات جو پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں اس میں سے صرف یاد دہانی کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ خوف اور خشیت میں یکسانیت یہ ہے کہ دونوں میں ڈر کا معنی موجود ہے. خوف میں بھی ڈر ہے، خشیت میں بھی ڈر ہے، لیکن فرق یہ ہے دونوں میں کہ خوف صفت نقص ہے اور خشیت صفت کمال ہے. بندوں میں خوف صفت نقص ہے، انسان ڈرتا ہے، وہ یہ ڈر اس کے لیے کمزوری ہوتی ہے، اور خشیت صفت کمال ہے، اور یہ خشیت اس کے لیے بھلائی کا باعث بنتی ہے اور اس کی بلندی درجات کا سبب بنتی ہے. خوف صرف دعویٰ ہوتا ہے، خشیت میں خوف کا حق ادا کیا جاتا ہے. خوف جہالت کی بنیاد پر ہوتا ہے اور خشیت علم کی بنیاد پر ہوتی ہے. ہماری زندگی میں اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہم پتہ چلے گا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم ڈرتے ہیں، ہم ڈر میں گھرے ہوئے ہیں، خوف میں. مثال کے طور پر تعلیم ہے تو ڈر لگا رہتا ہے ناکامی کا، تعلیم میں کامیاب ہو گئے ہیں تو ڈر لگا رہتا ہے نوکری کا، جاب کا، روزگار کا. نوکری مل جائے تو ہاتھ سے چھوٹنے کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کبھی بھی جا سکتی ہے. شادی کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کب ہوگی، کیسے ہوگی. شادی ہو گئی تو پھر ڈر لگا رہتا ہے کہ بچے ہوں گے یا نہیں ہوں گے. بچے ہو گئے، ڈر لگا رہتا ہے کہ بچوں کا مستقبل کیا ہوگا. صحت ہے، اس کا ڈر لگا رہتا ہے. بیوی ہے، اس سے ڈر لگا رہتا ہے کہ ناراض نہ ہو جائے. اولاد ہیں، ان کو راضی یا ناراض کرنے کا ڈر لگا رہتا ہے، باس ہے اسے ناراض کرنے کا ڈر لگا رہتا ہے، اسی طریقے سے پڑوسی ہے اس کی پریشانی سے ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں پریشان نہ کر دے، کولیگ ہیں ان کو ناراض نہ کرنے کا ڈر لگا رہتا ہے، دوست ہے ڈر لگا رہتا ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، دوستی ٹوٹ نہ جائے، اپنی خواہش نفس سے ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی چیز چھوٹ نہ جائے دنیا میں سے، شیطان ہم نے خون میں دوڑتا ہے، ڈر لگ رہتا ہے کہ کہیں نافرمانی نہ ہو جائے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم ڈرتے رہتے ہیں، لیکن جو اہل ایمان ہے وہ اپنے ایمان کے نور سے اور علم کے نور سے اور اللہ تعالیٰ کی خدشیت سے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ادا کرتے ہوئے ان سب چیزوں جن کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ جن کا ذکر نہیں کیا گیا جو ہمارے لیے ڈر کے خطرے کا الارم بجاتے رہتے ہیں ہماری زندگی میں صبح و شام، یہ ایک ہی جھٹکے میں سب ختم ہو جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ خشیت میں علم کا مادہ اساسی ہے، بنیادی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے خشیت رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل کرتے ہیں، تو خشیت کی اصل بنیاد اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، ہم جتنی اپنے رب سے معرفت رکھتے ہیں اتنی ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ادا کرتے ہیں، اور جتنی اللہ تعالیٰ کی معرفت سے ہم دور ہیں اتنی ہی خشیت سے ہم دور ہیں، اور خشیت کے معاملے میں ہم کمزور ہیں، تو سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی معرفت کی حیثیت کیا ہے، خشیت کی بات ہم نے کرنی ہے، پھر اس کا اثر اس کے ثمرات کی بات ہم نے کرنی ہے اپنی ہماری زندگی میں، پہلے تو جان لیں کہ جو خشیت کی اساس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت میں ہم کہاں ہیں، اچھا دنیا کی معرفت میں ہم کہاں ہیں، دیکھ لیں ذرا ہماری حالت دیکھ لیں، اپنا محاسبہ کرنے بیٹھے ہیں، دنیاوی امور میں ہم کیا کچھ نہیں جانتے، کس چیز کی ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے، کن معلومات کی کمی ہے، آج بچے بھی جو نئے سلیبس آئے ہیں بچوں کو اسکولنگ میں، میں حیران ہوتا ہوں کہ سائنس کی وہ چیزیں جو ہم نے شاید کلاس 10 میں پڑھی تھی کلاس 3-4 میں پڑھی جا رہی ہے، زمانہ بڑی تیزی سے گزر جا رہا ہے، بچوں آج کے بچے جو ہیں وہ اتنی انفارمیشن رکھتے ہیں کہ اب اللہ عقل حیران ہو جاتی ہے، چھوٹے سے بچے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، انفارمیشن کا زمانہ ہے، معلومات کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے اور دیگر جو ٹیکنالوجی کے جو یہ ذریعے ہیں، علم تو جیسے کہتے ہیں ایک بم بلاسٹ ہو جاتا ہے، اس طریقے سے علم جو ہے پھیل چکا ہے معاشروں میں، دنیاوی علم کی بات میں کر رہا ہوں، اور ہمارے بچے الحمدللہ یہ ہمارے جوان بھی آج دنیاوی علم میں پیچھے نہیں ہیں، آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں بہت بڑے اداروں میں، یورپ امریکہ میں بھی آپ کو ایک مسلم جوان یا بزرگ نظر آئے گا دنیا کے اعتبار سے، چاہے وہ میڈیکل سائنس ہو، انجینئرنگ ہو، یا کوئی بھی آپ سائنس دیکھ لیں، دنیا کے بڑے ڈاکٹرز اور بڑے جو سائنس اور علماء میں سے آپ کو مسلمان نظر آئیں گے، تو دنیاوی علم میں ہم پیچھے نہیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے دین کے علم میں ہم کہاں ہیں، اور دین کی جو اساس ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت اس میں ہم کہاں ہیں، اور کیا صرف دینی علم حاصل کرنے سے انسان اپنے رب سے ڈر جاتا ہے اور رب کی خشیت حق ادا کر دیتا ہے، اگر یہ بات ہوتی تو جاپان کو دیکھ لیں، دنیا کا سب سے یعنی علم کی دنیاوی علم اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا ملک سمجھا جاتا ہے، اس ملک نے پوری دنیا کو اپنے یعنی گھٹنوں میں گرا دیا ہے، گھٹنے کے بل گرا دیا ہے، اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے دنیاوی علم کے اعتبار سے وہ سب سے آگے سمجھا جاتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ تقریباً 98% جو ہے عبد الرب کو جاننے والے نہیں ہیں، صرف 1 یا 2% مسلمان ہیں بس، تو دنیا میں یہی کہ اللہ تعالیٰ خشیت سے کیا کام ہے؟ کوئی کام نہیں، بلکہ حجت قائم ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کافروں پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں علم کی کوئی کمی نہیں دی، ان کی عقل، ان کی سوچ، ان کی وزڈم میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن صرف کہاں کر دیا ہے؟ اس دنیا کی لذتوں میں صرف کر دیا ہے، بس دنیا کی ریس میں تو وہ آگے نکل گئے ہیں، لیکن آخرت میں کہاں ہے؟ جہنم کے عذاب کا ایندھن بنیں گے، اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب ان کے لیے تیار ہے، اور ہمیشہ کے لیے اس میں عذاب لیتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کی معرفت اور ہم لوگ، ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی حیثیت ہم ہی جانتے ہیں، یہ ہمارا رب جانتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اکثر مسلمان، میں اکثریت کی بات کروں گا، اللہ تعالیٰ کی معرفت میں جہل مرکب کا شکار ہے، صحیح معرفت نہیں ہے. خصوصی طور پر توحید کے معاملے میں جو ہمارے زندگی کا مقصد ہے، اور اسماء و صفات کے باب میں توحید کی تقسیم میں، کہ توحید کی تین قسمیں ہیں، توحید الوہیت میں شرک اکبر کا ارتکاب کرتے ہوئے مسلمان سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑا موحد ہوں، بلکہ بعض لوگ جو ہیں موحد اسے کہتے ہیں جو بلکہ توحید میں غرق ہے، یا سب سے بڑا موحد ہے یعنی وحدت الوجود کا قائل ہے، یعنی یہ جو کفری عقیدہ رکھتا ہے اپنے دل میں، اپنے سینے میں، وہ سب سے بڑا موحد سمجھا جاتا ہے، یعنی جہل مرکب کی انتہا ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت قرآن اور صحیح حدیث میں واضح ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت جاننے والا نہیں ہے. قرآن مجید کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ذکر جو کیا ہے وہ توحید کا ذکر کیا ہے، اپنی معرفت کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے ضد میں شرک کا ذکر فرمایا ہے اور کفر کا ذکر فرمایا ہے، تاکہ مسلمان جو ہے، مومن جو ہے، علی بصیرہ اپنی زندگی گزارے اور دیکھے کہ توحید کیا ہے، اس کے ضد میں شرک کیا ہے، ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے، سنت کیا اور بدعت کیا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے گھر، مساجد ویران نظر آتے ہیں، انما رحم اللہ سبحانہ وتعالی، اور مزارات آباد نظر آتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت میں خلل ہے، صحیح معرفت نہیں ہے. قبر کا طواف ہوتا ہے، غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے، اور پھر وہاں پہ قربانی ہوتی ہے، نظر و نیازیں ہوتی ہیں، منتیں ہوتی ہیں، سارے کے سارے عبادات یا اکثر عبادات جو ہیں وہ اس مزار پر جا کے صف کی جاتی ہیں، اور شرک اکبر کا ارتکاب کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں. اگر واقعی ڈرنے والے ہوتے تو سب سے بڑے گناہ کے ارتکاب نہ کرنے والے ہوتے. سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے. ان الشرک لظلم العظیم. عجب بات ہے، اپنے رب کو سب سے بڑے گناہ سے ناراض بھی کرنا ہے، اور دعویٰ یہ کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں اور اپنے رب کو راضی کرنے والے ہیں یہ اعمال کر کے. ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی خشیت کا حق تب ادا ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل کرنے والے ہوں گے، اور صحیح معرفت حاصل کرنے کے لیے ابتداء کلمہ توحید سے، لا الہ الا اللہ، ایک جملہ ہے. اس ایک جملے کی وجہ سے کئی لوگ، کئی قومیں ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو گئی ہیں اور کئی لوگ جو ہیں ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے ہیں. ہم لوگ کہاں پہ ہیں, کس طرف ہیں, یہ دیکھ لیں. جس نے کلمہ توحید کو صحیح سمجھ لیا ہے, کلمہ توحید کے ارکان, کلمہ توحید کے شروط کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی روشن ہو جاتی ہے. صرف کلمہ توحید دوسرا حصہ باقی رہتا ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اتباع رسول بھی آسان ہو جاتا ہے اس بندے کے لیے. پھر آگے چلتے ہوئے عقیدے کی جو بنیادی اصول ہیں وہ بھی سمجھنا شروع ہو جاتا ہے, اور علم میں ترقی ہوتی ہے, اور آہستہ جیسے علم میں ترقی ہوتی جاتی ہے خشیت الہی میں ویسے ترقی ہوتی جاتی ہے. اور ایک وقت آتا ہے اس مومن کی زندگی میں کہ جتنے بھی چیزوں سے وہ ڈرتا رہتا تھا پہلے, جب جاہلیت کی زندگی بسر کر رہا تھا, وہ سب آہستہ آہستہ سو کے پتوں سے جھڑتی جاتی ہے اس کی زندگی سے, اور صرف ایک اللہ تعالی خشیت باقی رہتی ہے. اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق, کوئی مالک, کوئی تدبیر کرنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے, وہی مشکل کشا, وہی حاجت روا ہے, وہی نفع نقصان کا مالک ہے. جب یقین ہو جاتا ہے, توحید ربوبیت پر ایمان پکا ہو جاتا ہے, تو توحید الوہیت بھی آسان ہو جاتی ہے. اب یہ مومن جو ہے وہ سارے کے سارے عبادات صرف ایک رب کے لیے صرف کر دیتا ہے, کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی مشکل کشا نہیں ہے. تو سجدہ بھی صرف اسے کرتا ہے, طواف اس کے گھر کا کرتا ہے, دعا پکار نظر و نیاز قربانی صرف اپنے رب کے لیے کرتا رہتا ہے. اور پھر تیسرے قسم کی توحید میں بھی وہ پیچھے نہیں رہتا, اللہ تعالیٰ معرفت میں مزید ترقی ہوتی ہے, اور توحید اسماء و صفات میں بھی وہ صحیح علم حاصل کر لیتا ہے, صحیح معرفت حاصل کر لیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات جو قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں ثابت ہیں ان پر اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا منکر نہیں ہوتا, بلکہ سرخم کر کے تسلیم کرنے والا مومن ہو جاتا ہے, اور اسے یقین ہو جاتا ہے جب اللہ نے فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے, تو یہ یقین کر لیتے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سمیع ہے اور بصیر ہے, اور اللہ تعالیٰ کے صفت السمع والبصر بھی اللہ تعالیٰ کی جیسے کہ شایان شان ہے, ویسے اس پر ایمان لے کے آتا ہے. اس ایمان کے ساتھ لیس کمثلہ شیء, جس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے, یہ میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے, لیس کمثلہ شیء. مکمل جتنی بھی اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اپنے دل سے ایمان رکھتے ہیں, تصدیق کرتے ہیں, اور بغیر انکار کرنے کے, بغیر تحریف کرنے کے, بغیر کیفیت بیان کرنے کے, اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے. جب مومن اس راستے پہ چلنا شروع کر دیتا ہے, واللہ اس کی زندگی روشن ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ معرفت حاصل ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیار پیار حسن معرفت حاصل ہو جاتی ہے, اور پھر جو صحیح منہج ہے قرآن اور سنت کو سمجھنے کا, منہج السلف جو ہے, وہ بھی واضح ہو جاتا ہے. اور جب منہج السلف پر ایک مرتبہ کوئی شخص چلنا شروع کر دے, تو اسے حق اور باطل میں تمیز آسان ہو جاتی ہے, اور اس کی زندگی روشن ہو جاتی ہے, اور خشیت الہی عروج پر ہوتی ہے. اگر ہم سلف کی زندگی میں ذرا نظر دوڑا کے دیکھ لیں, ان کی زندگی کیسی تھی, صحابہ کرام کی مثال لے لیتے ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہم امت میں سے سب سے عظیم امتی ہیں. ان کے لیے شرف کافی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اپنے کانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنا ہے, اپنے دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے ہیں, اور اس ایمان کا اثر ایسے ان کی زندگی میں ہوا کہ مثال بن کر رہ گئے تھے آنے والے لوگوں کے لیے تا قیامت، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی پیارے پیارے وسلم کی گواہی کافی ہے، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. کیوں بہترین ہے؟ کس چیز بہترین ہے؟ ہر اعتبار سے بہترین ہے، علم کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ خشیت کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، جہاد کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے. امت میں آنے والے لوگ جو ہیں تا قیامت ان جیسے ہو نہیں سکتے، کوئی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ براہ راست علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم سے، اور تربیت کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. اب ان جیسا کون ہو سکتا ہے؟ آج ہم دنیا میں جب دیکھتے ہیں کہ بعض بچے بڑے ماشاءاللہ ذہین ہوتے ہیں اور اچھی تربیت ہوتی ہے، اخلاق، ان کی پڑھائی، ان کی لکھائی، ان کا ادب، ان کا اخلاق، اٹھنا بیٹھنا، تمیز والے بچے ہوتے ہیں. کریڈٹ کسے جاتا ہے؟ والدین کو جاتا ہے، کیا تربیت کی ہے بچے کی. سبحان اللہ. اب صحابہ کرام کی تربیت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے. اگر کہیں کوتاہی ہو جائے تو فوراً اصلاح ہو جاتی، کوئی اچھا کام ہوتا تو اس کو شاباشی بھی مل جاتی، اور علمی مجالس میں ہمیشہ ساتھ رہتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. اگر کوئی کسی مجلس سے رہ جاتا کسی کام کی وجہ سے، تو دوسرا صحابی اس کے انتظار کرتا رہتا اور اس کے سمجھانے کے لیے مکمل تیاری کے ساتھ اس کے پاس، یا وہ خود چلا جاتا یا وہ صاحب خود اس کے گھر میں آتا اور سوال کرتے، آج اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ تو اصل فکر آخرت کی تھی. یہ کیوں ہوتا ہے سب؟ جب خشیت الہی عروج پہ ہوتی ہے. اور قصہ معروف ہے صحیح بخاری مسلم میں کہ ایک مرتبہ بعض صحابہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہوئے، وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہ تھے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت کے تعلق سے بعض مطمئن سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عبادت کرتے ہیں. تو انہیں بتا دیا جیسے عبادت کرتے ہیں. تو ان کو لگا کہ اس سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پیچھے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، تو ہمیں مزید محنت کی ضرورت ہے. تو ایک صحابی نے یہ کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی افطاری کروں گا نہیں. دوسرے نے کہا میں ہمیشہ صلاۃ اللہ پڑھتا رہوں گا، کبھی سوؤں گا نہیں رات کو. اور تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا. یعنی یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ عبادات، اللہ کی عبادت کے لیے وقت مزید مل جائے اور ہم مزید عبادت گزار اپنے رب کے لیے بن جائے اور مزید اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے. یہ کہہ کر وہ چلے گئے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور خبر ملی کہ بعض صحابہ آئے تھے اور یہ معاملہ ہوا اور یہ کہہ کر گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو بلائے اور ایک روایت میں کہ خود چلے ان کے پاس اور فرمایا میں نے سنا کہ آپ لوگ نے یہ کچھ کیا ہے. انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ. اللہ کی قسم میں تمہیں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے خشیت رکھنے والا ہوں اور سب سے زیادہ متقی ہوں، تقوی کرنے والا ہوں. وہ میری زندگی میں دیکھ لیں. سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری زندگی دیکھ لیں کیسی زندگی تھی. میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطاری بھی کرتا ہوں، میں صلاۃ اللیل بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی، ایک شادی نہیں اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جس نے میرے سنت سے منہ موڑا ہے وہ مجھ میں سے نہیں. یہ خشیت الہی ہے. سبحان اللہ. بعض لوگ سمجھتے خشیت سے کیا مراد ہے؟ کثرت عمل ہے، چاہے صحیح ہے غلط ہے سنت ہے بدعت ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس عمل کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے جیسا بھی ہو. نہیں غلط ہے، کس نے کہا ہے؟ اگر صرف عمل کرنے والے، صرف کثرت عمل مقصود ہوتی ہو، مطلوب ہوتی ہم سے، تو پھر ان صحابہ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. کتنی سخت وعید ہے کہ کوئی شخص عمل بھی کرے اور اسے یہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیس منی، تو مجھ میں سے نہیں ہو. واللہ یہ وعید ہی کافی ہے. اہل بدعت کیا کرتے ہیں؟ دعویٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ڈر کر. اگر صحیح خشیت کا حق ادا کرنے والے ہوتے آج بدعت نہ ہوتی، اگر اللہ تعالیٰ کی خشیت کا حق ادا کرنے والے ہوتے آج شرک نہ ہوتا امت میں. یہ شرک بدعت کہاں سے آئی؟ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے دعوے سے، جہالت کی وجہ سے. دیکھ لیں صحابہ کی زندگی، دیکھ لیں صحابہ نے کیا کیا. ان میں سے بعض نے، ایک صحابی نے سوچا کہ میں مزید کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ صبر کر سکتا ہوں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ فلان صحابی جو ہے وہ وصال کرتا ہے. وصال کا مطلب یہ ہے کہ روزہ در پہ رکھتا ہے بغیر افطاری کے، دو تین دن روزہ رکھ لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. صحابی عرض کرتے ہیں میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں، اللہ مجھے صحت یا عافیت دی ہے، میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں. آپ نے پھر بھی منع فرمایا، وہ یہی فرمایا کہ جو میرے سنت سے منہ موڑتے مجھ میں سے نہیں ہے. تو ہم سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے، ہمارے ذمہ یہ کام لگا دیا گیا ہے کہ ہم آپ سنت کی اتباع کریں. ہم نے اتباع کرنی، ابتداء نہیں کرنی، اپنی مرضی سے عبادت نہیں کرنی. عبادت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عبادت کرنی ہے. چلے تو ہم نے جان لیا ہے کہ خشیت الہی جو ہے اس کے لیے اللہ کی معرفت ضروری ہے، اللہ کی معرفت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معرفت کی بھی ضروری ہے، ضرورت ہے. یہ تو ہم نے جان لیا ہے. اچھا جب ہم یہ سب جان لیں گے تو ہمیں ملے گا کیا؟ اس کا اثر ہماری زندگی میں کیا ہوگا؟ خشیت کے چند اثرات اور ثمرات ہماری زندگی میں کیا ہے، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے علم میں مزید ترقی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اور اس آیت کو اگر دیکھتے ہیں آپ تو اس میں بعض الفاظ آگے پیچھے کیے گئے ہیں. انما خود حصر کے لیے ہے اور الفاظ کو آگے پیچھے کر کے مزید حصر، یعنی اس میں ڈبل حصر ہے. انما یخشى اللہ، اچھا یخشى جو ہے یہ فعل مضارع ہے، ڈرتا ہے. اللہ اور پھر العلماء، تو اللہ ڈرتے ہیں یا علماء ڈرتے ہیں؟ علماء ڈرتے، تو فاعل کیا ہے؟ علماء ہے. تو اللہ لفظ سبحانہ و تعالی مفعول به منصوب ہے. تو انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو اللہ کے لیے خشیت رکھتے ہیں وہ علماء ہی ہیں. جتنی علم میں کمی اتنی خشیت میں کمی ہے. تو انما بھی حصر ہے اور یہ مفعول کو فاعل سے پہلے کر دیا گیا، یہ بھی حصر ہے. سبحان اللہ، کیا پیغام ہے؟ اگر خشیت الہی چاہتے ہو تو علم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ کی معرفت لازمی ہے. جتنی اللہ کی معرفت میں کمی ہوگی واللہ اتنی خشیت میں کمی ہوگی. جب اللہ تعالیٰ معرفت کی بات کرتے ہیں تو اس میں ارکان ایمان سارے اس میں شامل ہیں. جو چھ ارکان ایمان ہیں یہ بھی شامل ہے اس میں، کہ جو اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے پھر باقی کے چھ ارکان آسان ہو جاتے ہیں. لیکن جو اپنی رب کی معرفت سے محروم ہے تو باقی کے چھ ارکان کہاں سے جانے گا؟ وہ واللہ توفیق نہیں ہوگی، سوال نہیں پیدا ہوتا. اس لیے اکثر لوگ تقدیر کے معاملے میں پریشان ہیں اور تقدیر پر ایمان میں بہت کمزوری نظر آتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت میں کمزوری ہے، جو سب سے پہلا رکن ہے. بولے سب یہ چھ جو ارکان ہیں سب لازم اور ملزوم ہیں. تو سب سے پہلا ثمرہ ہماری زندگی میں جو ہمیں ملے گا اللہ تعالیٰ کی خشیت سے وہ علم میں ترقی ہے اور علم کے راستے کی آسانی ہے. اور دونوں دیکھے لازم ہے, علم سے خشیت الہی زیادہ ہوتی ہے اور خشیت سے علم میں ترقی ہوتی ہے, سبحان اللہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دیا ہے, فعلم انہ لا الہ الا اللہ, علم پہلے ہے پھر لا الہ الا اللہ ہے, پھر دیکھیں علم میں ترقی کیسے ہوتی ہے, لکھ معرفت میں خشیت الہی میں ترقی کیسے ہوتی ہے. دوسرے نمبر پر تقوی کا راستہ آسان ہو جاتا ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اما واللہ انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ, تو خشیت پہلے ہے تقوی بعد میں ہے. ہم عام ترجمے میں کیا کہتے ہیں, تقوی کا مطلب اللہ تعالیٰ سے ڈرنا, تو تقوی میں ڈر کا معنی موجود ہوتا ہے, لیکن تقوی کب ہوتا ہے, جب خشیت ہوتی ہے, اور خشیت کب ہوتی ہے, جب علم ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں لازم اور ملزوم ہیں, سبحان اللہ. اور جب کوئی متقی بن جاتا ہے تو اس کے لیے علم پھر آسان مزید ہو جاتا ہے, واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ تمہیں مزید علم سے نوازے گا, علم میں مزید آسانی ہوگی. اکثر ساتھی پوچھتے رہتے ہیں بھائی علم کے معاملے میں ہم ذرا کمزور ہیں, وقت نہیں ملتا, نہیں کر پا رہے, مسائل بہت زیادہ ہیں, کافی پریشانی, آپ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں؟ تو کیا نصیحت کرتے ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے, خشیت کا حق ادا کرنا چاہیے, علم میں مزید ترقی ہوگی, تقوی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے, مزید علم میں ترقی ہوگی, سبحان اللہ. اور تقوی کے اپنے ثمرات پھر آپ دیکھ لیں, ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ورزق من حیث لا یحتسب, اللہ تعالیٰ آسان راستہ بنا دیتے ہیں متقی کے لیے, اور وہاں سے رزق عطا فرما جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں تھا. یہ کب ہوا؟ جب تقوی کا راستہ اختیار کیا. تقوی کا حق کیسے ادا ہوا؟ جب خشیت ہوئی, اور خشیت کے لیے علم ہے, سبحان اللہ. تیسرے نمبر پہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے, خشیت کا حق ادا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے ایسی ہیبت عطا فرماتا ہے, باقی جتنے بھی چیزیں ہیں, ایک تو اس کے دل سے ان چیزوں کا ڈر اور خدشہ ختم ہو جاتا ہے, اور باقی چیزیں کے دل میں اس بندے کی ہیبت اور ڈر اللہ تعالیٰ داخل کر دیتا ہے. الجزاء من جنس العمل, جیسے کرو گے ویسے بھرو گے. اب اس بندے نے اپنی زندگی میں ایک مقصد بنایا ہے, مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خشیت, جو حق خشیت ہے, اسے حاصل کرنا ہے, تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہے, اپنے رب کو راضی کرنا ہے, زندگی کا مقصد ہے. اور علم کے راستے پر گامزن ہو چکا ہے, وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتا, اسے پرواہ نہیں ہے, کوئی مخالفت کرتا ہے, کوئی گالی دیتا ہے, کوئی تہمت لگاتا ہے. انبیاء پر جتنے تہمتیں لگی ہیں کسی اور پر نہیں لگی, جتنی تکلیف انبیاء علیہ السلام کو پہنچی کسی اور کو پہنچی نہیں ہے. تو پرواہ نہیں کرتا, آگے بڑھتا رہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے علم کا راستہ مزید آسان کرتا رہتا ہے. مرتے دم تک اپنے رب کے حفظ و امان میں رہتا ہے, اور جو دشمن ہے وہ دب جاتے ہیں, جو شیطان خون میں دوڑتا ہے وہ سہم جاتا ہے, جو پڑوسی پریشان کرتا تھا اس کے شر سے میں حفاظت مل گئی ہے. بیوی بچوں کے ڈر تھا, خدشہ تھا, ان کے مستقبل کا خدشہ تھا, نوکری جانے کا خدشہ تھا, یہ سب ختم ہو جاتا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ تقدیر پر ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. میرا جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے اور مجھ سے جس چیز کا حکم دے کر مطالبہ کیا ہے, جب میں اس راستے پہ چل پڑا ہوں, وہ تو رحمان الرحیم ہے, وہ تو کافروں کو بھی نافرمانوں کو بھی اپنے رزق کے خزانوں سے نوازتا ہے, مجھے کیوں محروم کرے گا, سبحان اللہ. اور مزید ایمان مضبوط ہوتا ہے. بچے ہوئے ہیں الحمدللہ, مستقبل کا کچھ فکر نہیں ہوتی. جس نے یہ اولاد عطا فرمائی ہے وہی ان کے مستقبل کو اچھا کرے گا. ہمارے ذمے بچوں کے مستقبل کو ٹھیک بنانا نہیں ہے, ہمارے ذمے اچھی تربیت کرنا ہے بس. آگے یہ کہاں پر پہنچیں گے وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے, کیونکہ بعض ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں, والدین آئے ہیں سامنے, کہ ان کے ایک سوچ تھے ہم بچوں کی پرورش کریں گے اور تعلیم دیں گے, ان کی پوزیشن یہاں تک, لمیٹڈ سوچ ہے نا. اب مزدور والدین ہیں کیا سوچیں گے, اب مزید تعلیم کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, ان کی سوچ لمٹ ہوتی ہے. ہم بچے کو جو ہے نا یعنی ٹیچر بنا دیں گے, یہ بچے کو یعنی عام سی پہنچ ان کی سوچ کے مطابق ہے, اچھی تربیت کی ہے اور بچوں نے ماشاء اللہ مزید ترقی کر کے اسکالرشپ حاصل کر کے آج وہ پی ایچ ڈی میڈیسن میں یا بڑی فیلڈ میں یعنی وہ مقام حاصل کیا جو والدین خواب میں دیکھتے تھے. تو کہاں سے آیا یہ؟ تو مستقبل ہم نہیں بناتے اپنے بچوں کا, مستقبل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ہمارے ذمہ کیا ہے؟ ہم نے صحیح تربیت کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے بچوں کے دلوں میں بیج کی طرح بونا ہے اور تربیت بھی کرتے رہنے کی. اللہ تعالیٰ خشیت کیا ہوتی ہے, اللہ کی معرفت اپنے بچوں کو بٹھا کر بتائیں کہ جب آندھی طوفان آتی ہے اور ہم ڈر جاتے ہیں تو یہ کس کے حکم سے آیا ہے. طوفان کی جتنی طاقتور بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا, کیونکہ اس کے خالق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. جب کوئی زلزلہ آتا ہے یا کوئی خبر زلزلے کی آتی ہے ہم سب سہم جاتے ہیں, ڈر جائے تو ڈرنا بھی چاہیے. تو ہم بریکنگ نیوز تو دیکھ لیتے ہیں اور بچے بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو یہ بہترین موقع بچوں کو بچانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی عظمت کیا ہے. جب سورج یا چاند گرہن ہوتا ہے تو سنت طریقے ہم نماز پڑھتے ہیں, بعض لوگ پرواہ نہیں ہوتی, بازار میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور نعوذ باللہ بعض گانے سن رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں یہ کوئی فرق, یہ فلاح کی پرابلم ہے, تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا. یہ کافر تو کہہ سکتا ہے نا, مسلمان کیسے تصور کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند سورج گرہن دیکھتے تو نماز کی طرف دوڑتے بغیر تاخیر کیے, جو کام کر ہاتھ میں تھا سب کو چھوڑ دیتے اللہ تعالیٰ کی خشیت میں. اگرچہ اگلے پیچھے گناہ معاف ہو چکے ہیں, جو کہ دور سے کوئی کالا بادل دیکھتے تو ڈر جاتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ ان کالے بادلوں سے بھی بعض قوموں پہ عذاب نازل ہوا ہے. اتنی بڑی آیت آسمان پر, یہ سورج جس کی روشنی پوری دنیا میں پھیلتی ہے, اگر اللہ تعالیٰ اسے پکڑ سکتا ہے, اسے بے نور کر سکتا ہے تو میری حیثیت کیا ہے؟ وہ اگرچہ سورج گناہ یا ثواب کا کوئی تصور بھی نہیں ہے, مکلف بھی نہیں ہے, لیکن ہمارے لیے عبرت ہے. اے بندے اگر تو نافرمانی کرے تجھے بھی ایسے پکڑوں کہ تجھے چھڑانے والا کوئی نہ ہو, لیکن پرواہ نہیں ہوتی, علم رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو ہمارے ذمہ بچوں کی تربیت ہے, ہمارے ذمہ بچوں کو مستقبل بنانا نہیں ہے. کئی ایسے والدین بھی ہیں جو بچوں کو مستقبل بناتے بناتے بگاڑ کے رکھ دیا ہے, تباہ کر کے رکھ دیا ہے, کبھی فلاں کو رشوت دے کے, کبھی فلاں کو رشوت دے کے, کبھی جعلی ڈگری بنا کے بس بچوں کو کسی پوزیشن پہ پہنچانا ہے, اپنے بچوں اپنے ہاتھوں سے تباہ کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ خود مستقبل بنانا چاہتے تھے, اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کیا, جو صحیح راستہ وہ اختیار نہیں کیا. وہی بچے جھوٹ فریب دھوکہ, جیسے ماں باپ ہیں ویسے بچے بھی ہیں, وہ تسلسل جاری رہتے ہیں. رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ, بہت کم بچے ان موزی مرضوں سے پھر بچ جاتے ہیں. اس کے بعد جو سب سے بڑا ثمرہ ہے اللہ تعالیٰ کی خشیت کا, وہ ہے اللہ تعالیٰ کی جنت. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے وہ راہ راست پہ آ جاتا ہے, اور جو راہ راست پہ آ جاتا ہے وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی جنت میں وہ داخل ہو جاتا ہے. اور دوسری روایت میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آنکھ یا اس آنکھ کو کبھی جہنم کا عذاب نہیں ملے گا جو آنکھ اللہ تعالیٰ کی خشیت میں روئی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ گئی ہے. جب آنکھ عذاب سے بچ گئی ہے تو یہ بندہ بھی بچ گیا ہے. اور تیسری حدیث میں ان سات لوگوں کا ذکر جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگی جب کوئی سائے نہیں ہوگا, ان میں سے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ وہ شخص جو اکیلا تھا, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, کان خالیا ففاضت عیناه, اور وہ رو پڑا اللہ کے ڈر سے. دیکھو لوگوں کے سامنے رونا تو آسان ہے, اللہ تعالیٰ کے ڈر سے رونا جو ہے, خشیت سے رونا کا کمال تب ہوتا ہے جب انسان اکیلا ہو, کوئی دیکھنے والا نہ ہو, اور اللہ تعالیٰ کے ڈر دل میں پیدا ہو جاتا ہے اور آنکھیں بہ جاتے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے. یہ خشیت الہی ہے. تہجد کی نماز میں اکیلا ہے, کوئی بھی نہیں ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا اسے, گھر والے سو رہے ہیں. تہجد کی نماز میں اپنے رب سے وہ گفتگو کر رہے ہیں سورۃ الفاتحہ میں, وہ یقین کے ساتھ سکون کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے, اور آنکھیں تر ہیں اس کی اور آنسو ٹپک رہے ہیں اس کے. اللہ کے لیے مجھے بتائیں اس جیسا کون ہے دنیا میں؟ دنیا میں ہمارے جیسا کوئی فرق نہیں, شکل صورت سے ہمارے جیسا ہے, لیکن جب اکیلا ہوتا ہے تو پھر کوئی اور بن جاتا ہے, پھر جو سے کوئی نہیں ہوتا ہے. جس کی حالت دنیا میں ایسی ہو, اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے کیا عطا فرمائے گا؟ میدان محشر میں لوگ تڑپ رہے ہیں, شدید گرمی ہے, سورج ایک میل کے فاصلے پر ہے, لوگ اپنے پسینے ڈوب رہے ہیں. جس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا, چند اللہ تعالیٰ کے پیارے لوگ, یہ خاص لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ان میں سے یہ شخص بھی کھڑا ہوگا, ان کے بیچ میں یہ شخص بھی کھڑا ہوگا جو خلوت میں اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اس دنیا میں روتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ محض اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں میں شامل کر دے. خشیت الہی کے ثمرات اور بھی ہیں, جنت سے بڑھ کر کوئی ثمرہ نہیں ہے. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل فعل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, من جو سلف الصالحین کو سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں خشیت الہی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.